الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی الحمدللہ. میرے مرشد اور میرے شیخ آواز آ رہی ہے یار ابھی آ جائے گی میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ایمان ہے نا یہ جنت کا ٹکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا. اب ضرورت اس بات کی ہے, ٹکٹ تو مل گیا لیکن یہ سادہ ہے. فرمایا بھی تو ہمارے اختیار کی چیز ہے کہ ہم تھرڈ کلاس میں سفر کریں یا فرسٹ کلاس میں سفر کریں. میرے دادا شیخ حضرت مولانا شہاب رال الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اگر تھرڈ کلاس میں سفر کرو گے تو سفر تکلیف اور پریشانی سے ہوگا, کیونکہ جو تھرڈ کلاس کا سفر ہوتا ہے سیٹیں بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں, تکلیف ہوگی. اور ٹرین کا ذکر فرماتے تھے کہ ٹرین کا جیسے سفر ہے تھرڈ کلاس کا, تو سیٹیں بھی پھٹی ہوئی ہیں, کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور سیٹ بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, یعنی ہر جگہ سے ہوا آ رہی ہوتی ہے, اور بیت الخلاء میں پانی بھی نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ اگر فرسٹ کلاس میں سفر کرو گے سیٹیں بھی شاندار ہوگی اور آرام سے راحت سے اور سہولت سے سفر ہوگا. در حضرت ایک بات پوچھتے تھے کہ بھائی بتاؤ ہر آدمی جو سفر کرنا چاہتا ہے اس کا سفر عجلت سے راحت سے اور عزت سے ہونا, عجلت راحت اور عزت, یہ تین الفاظ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ میرا سفر عجلت سے راحت سے اور عزت سے ہو. تو یہ تو نہیں چاہتا کہ سفر دیر سے ہو اور پھر اس میں مشقت ہو اور اس میں عزت نہ ہو. تو فرمایا کہ دیکھو آخرت کے سفر کے بھی دو طریقے ہیں, یعنی جنت جانے کے بھی دو راستے ہیں, ایک تو مشقت والا راستہ ہے اور ایک جو ہے وہ تکلیف دہ راستہ ہے, مشقت اور تکلیف دہ راستہ ہے. اور دوسرا راستہ ہے عجلت راحت اور عزت جنت کا. جنت کا عجلت راحت اور عزت والا راستہ کون سا ہے کہ بندہ دنیا میں سنت کے مطابق زندگی گزارے. اب اس کی ہر چیز سنت کے مطابق ہو تو اس کا سفر عجلت یعنی جلدی پہنچے گا اور راحت بھی ہوگی کہ دنیا میں بھی آرام آخرت میں بھی آرام. اور پھر عزت سے ہوگا جیسے روزہ ہی ہے, روزہ رکھنے والے کو قیامت کے دن جبکہ گرمی کا موسم ہوگا, گرمی سورج سر پر ہوگا بالکل, ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ٹخنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک اور کوئی گردن تک. لیکن اس وقت میں بھی جو روزے دار بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں عطا فرمائیں گے, عرش کے سائے میں بلا لیا جائے گا. وہ اب عرش کے سائے میں پھر سب عرش کے سائے میں بلایا نہیں جائے گا بلکہ وہاں اس کو ریفریشمنٹ ملے گی. یعنی آج بھی تھوڑا سا آج کل انگریزی زمانہ ہے نا, کہتے ہیں تھوڑی سی انگریزی زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو وہاں پر کولڈ ڈرنک ملے گی اور اس کو وہاں پر ریفریشمنٹ ملے گی. یہ ہے گرمی میں روزہ رکھنے والا جو کہ کہتا ہے کہ دیکھو میں روزہ رکھتا ہوں کتنی تکلیف ہے، لیکن یہاں کی مشقت، یہاں کی مشقت وہاں کی راحت ہے، یہاں کی مشقت وہاں کی راحت ہے. اللہ اکبر. لہذا اس لیے فرمایا کہ سنت پر عمل کرو، سنت پر عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سفر راحت سے، سفر عجلت سے، عزت سے اور راحت سے ہوگا. یہ دنیا کے سفر کا فائدہ ہے، یعنی جنت کا سفر پھر عزت اور راحت کے ساتھ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو، قیامت کے دن کے لیے بھی آسانی ہے کہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ مل رہا ہے اور پھر جنت کے فرسٹ کلاس درجے میں جائے گا، جنت کے فرسٹ کلاس. لہذا اپنی تمام عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے اخلاقیات کرو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، ہر چیز کو سنت کے مطابق بنانے کی فکر کریں. یہ حضرت اس کی تاکید فرماتے تھے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ کی برکت سے ہماری ضرورت اور ہماری راحت بھی عبادت بن جاتی ہے. انسان ضرورت کا کام اس لیے کرتا ہے کہ وہ ہماری ضرورت ہے، اور ہماری عادت، عادت سے کوئی کام کرتا ہے کہ ہم، جی ہماری عادت ہو گئی ہے کام کرنے کی، لیکن اپنی ضرورت کو، اپنی راحت، اپنی عادت کو اگر سنت کے مطابق بنا لیں تو یہی پھر اس کی عبادت بن جائے گی. مثلا بیت الخلاء جانا یہ ہماری ضرورت ہے، بیت الخلاء جانا یہ ہماری ضرورت ہے. اب بیت الخلاء جا رہا ہے، جانے سے پہلے سر ننگے سر نہیں جانا چاہیے، ننگے سر جانے کو منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر جاتے تھے، لہذا سر ڈھانکا، ٹوپی اوڑھ لی، عورتوں نے دوپٹہ اوڑھ لیا. اس کے بعد جانے سے پہلے دعا پڑی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبص والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبص والخبائث. خبصی بھی پڑھ سکتے ہیں اور خبوصی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبص والخبائث، یہ بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی. اس کے بعد بیت الخلاء نجس جگہ ہے، اور نجس جگہ پر پہلے الٹا کام کیا جاتا ہے، لہذا وہاں پر داخلے سے پہلے کیا کریں گے، الٹے پاؤں سے داخل ہوں گے، بائیں پاؤں سے، لیفٹ فٹ سے، الٹے پاؤں سے داخل ہوں گے. اور وہاں پر گئے، انسان وہاں پر استنجا کرے، چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور بیت الخلاء میں کلام کرنے کو منع کیا گیا، یعنی بات نہ کرے، بیت الخلاء میں بات نہیں کرنی چاہیے. اب ایک عجیب عادت اس زمانے میں ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی بیت الخلاء میں ہوتا ہے، وہ باہر سے بتاتا ہے کہ یار فلاں کا فون آ رہا ہے، کہتا ہے یار اس کو یہ کہہ دو، کہہ دو میں میٹنگ میں ہوں. کتنی ضروری میٹنگ نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ بہت بری عادت ہے. اور اسی طرح سے جو آدمی بیت الخلاء میں ہو نا، اس کو پھر بعض لوگ جیسے مسجد کا بات بیت الخلاء ہے یا اجتماع گاہ میں جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اوے باہر نکل، یہ بھی ایسے بری حرکت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لہذا اس لیے اگر کسی آدمی کو 57 کی بجائے اگر 58 آ رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ایسے ٹائم پہ جائے جب لوگ نہ ہوں، اپنی ٹائمنگ کو ٹھیک کرے، جیسے فجر سے سویرے چلے جائے یا فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر میں جائے، تاکہ لوگوں کو پھر اس وقت پھر بے شک وہاں پہ آرام سے اپنا بستر لگائے اور لیٹ جائے، اور تاکہ کوئی اس کو تنگ نہ کرے، ایک دو گھنٹے وہاں پر گزار کے پھر اس کے بعد آئے. لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے، لیکن دروازہ کھٹکھٹانا یہ بڑی بری بات ہے. لہذا بیت الخلاء میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور ہاں ضروری بات کر سکتا ہے، ضروری بات مثلا پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو بھائی پانی کی موٹر چلوا دو. ضروری بات، بہت ضروری کی کیا تعریف ہے، وہ کام جس کے نہ کرنے سے ضرر ہو، وہ کام جس کے نہ کرنے سے ضرر ہو. اب ضرر کیسے، ضرر کیسے یعنی نقصان، اب ضرر کیسے، بیت الخلاء میں بیٹھے رہے گا، باہر والے کہیں گے بھائی باہر نکل، وہ کہے گا باہر اس وقت نکلوں گا جب تو پانی دے گا. بیچ میں چلے ایک واقعہ، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مولوی صاحب نے ایک دفعہ تقریر کی ایک گاؤں میں، کہنے لگا کہ دیکھو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ایک کا 10 ملے گا. وہ ایک دیہاتی تھا، اس کے پاس 10 سونے کی اشرفی تھی. اس نے کہا یہ تو بڑا زبردست مضاربت ہے، بڑا اچھا بزنس ہے، ایک کے 10 ملیں گے. تو اس نے کہا دس اشرفی کسی مسجد میں دے دی، چلو میں اللہ کے راستے میں دے دی. اب وہ منتظر ہے کہ ایک کے دس ملے. ایک دن گزرا، دو دن گزرا، اب وہ تو تیسرا دن آیا تو مولوی صاحب کو کوسے دینے لگا کہ دس کیا، سو کیا ملتی، دس بھی گئے. تو اس نے کہا اس مولوی کے ناسو کہاں پھنسوا دیا مجھے. اب تیسرا دن آیا تو پریشانی کے مارے اس کو موشن لگ گئے، دست لگ گئے، کیونکہ انسان کا جب دماغ پریشان ہو تو اس کا اثر پیٹ پر ہوتا ہے، معدے پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے منع کیا جب دسترخوان پر بیٹھا ہو تو یہ نہیں کہ کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. اب بھائی یہ مسئلہ پوچھنے کا وقت نہیں، اس وقت مسئلہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، آرام سے میں کھانا کھانے دے. اس لیے یہ نہیں کہ وہاں پر ایسی کوئی مشکل گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جی آپ کی فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے. اچھا پھر کیا کہتے ہیں مولوی صاحب سے فلاں چیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یعنی مولوی اپنی رائے دے اور تو کھانا اڑائے اور اچھی اچھی بوٹیاں وہ کھا جائے، پھر بےچارا مولوی دیکھے گا یار میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں، چلو اب دل تو دال ہی پینی پڑے گی. تو یہ بے ادبی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ عام ہلکی پھلکی ہنسنے، ہلکی پھلکی گفتگو کرنی چاہیے، اور بلکہ ہلکی پھلکی مزاح ہو تو یہ اچھی چیز ہے، اس سے معدے پر اچھا اثر پڑتا ہے کہ معدے کے اندر ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور انتقال کی خبر یا بیماری کی خبر اگر اس وقت دیں گے تو اس سے ظاہر بات ہے انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. بہرحال اس کا اب سوچ سوچ کے اس کا موشن شروع ہو گئے. اب بےچارا دیہات کا زمانہ تھا، بار بار جاتا تھا کہ کھیت میں بھاگتا، پھر آتا پھر جاتا، 13-14 موشن ہو گئے. اب وہ جو 15th موشن کر رہا تھا تو دیہاتی، میرے شیخ فرماتے ہیں دیہاتی کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ موشن کر رہا ہوتا نا تو فارغ نہیں بیٹھتا، کوئی لکڑی پتھر لے کے سامنے سے کھدائی شروع کر دیتا ہے. ہاں بھائی دیہاتی صحیح کہہ رہا ہوں نا، وہ ایسے نہیں بیٹھتا بلکہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا. تو اب وہ کھود رہا تھا، ہر دفعہ جاتا تھا اس کھڈے کو کھودتا تھا، تو جب 15th دفعہ وہ جب کھڈا کھود رہا تھا تو اس کو کچھ سخت سی چیز معلوم ہوئی. تو میرے شیخ فرماتے ہیں جب اس نے تھوڑی سی محنت کی دیکھا تو اشرفیہ تھی، گنی وہی بیٹھے بیٹھے گنی تو پوری 100 نکلی. اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے بغیر استنجا کی شلوار چڑھا لی اور سیدھا وہ مسجد میں بھاگا جہاں جس جگہ پر مولوی صاحب کا واس تھا. اب جب وہاں پہنچا تو دیکھا مولوی صاحب نہیں، یہ پتا چلا اگلے گاؤں میں وہیں بھاگا. اب وہاں پر مولوی صاحب واس کر رہے تھے تو اس نے واس کے دوران کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب میری ایک بات سنو. کیا بات ہے؟ کہ آپ تقریر تو کرتے ہیں، آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن نامکمل بات آپ کہتے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہ آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو 1 کے 10 ملیں گے. تو واقعی 1 کے 10 تو ملتے ہیں لیکن آپ پوری بات بتایا کریں کہ مروڑے بڑے غضب کے لگتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، بیت الخلاء میں گفتگو نہ کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ چھینٹوں وغیرہ سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح یہ جو عادت اس زمانے میں چل پڑا یہ کموڈ سسٹم، یہ جو کسی، ایک تو اس سے نہ پاکی ٹھیک نہیں ہوتی، پھر دوسری بات اس کے نقصان یہ ہے کہ اگر جوانی میں اس پر بیٹھنے کی عادت ڈال لی تو گھٹنے بیکار ہو جائیں گے. اور پھر اب تو ڈاکٹر لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ جو پوزیشن ایسے ہے، کہتے ہیں کہ کموڈ پہ بھی ایسے ہی بیٹھو، کیونکہ اس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے جو بتایا اور یہ جو انداز رکھا ہمارا دیہاتی ایسے اکڑو بیٹھنے کا، اس سے استنجا ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ اس سے پریشر لگتا ہے. اور وہ جو طریقہ ہے اس طریقے کے اندر آنتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انسان کے گھٹنے بھی بیکار ہوتے ہیں. لہذا جوانوں کو یہ بالکل عادت نہیں ڈالنی چاہیے. یہ تو آج کل ہمارے یہاں جیسے لگا ہے، میرے یہاں بھی یہاں لگا ہے، لیکن اس لیے لگا ہے کہ کوئی بیمار بوڑھے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے لگا ہے، بیمار ہے بوڑھا ہے اس کا. لیکن جو صحت مند آدمی ہو اس کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھر اس میں نجاست سے ٹھیک ناپاکی ہوتی ہے. مجبوری کہیں ہو تو پھر اللہ معاف کرے، عذر ہوتا ہے. اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ بیت الخلاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ بھی نہ کرو، قبلے کی طرف پیٹ بھی مت کرو. اس چیز سے بھی بچو، قبلے کی طرف منہ بھی نہ ہو اور قبلے کی طرف پیٹ بھی نہ ہو. اللہ معاف کرے آج کل ایسے بیت الخلاء بنائے جاتے ہیں کہ بس کہتے ڈیزائن بناؤ، آرکیٹیکچر نے ایسے بنایا ہے. ہماری یہاں جو مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے رہائش کی، جب میں یہاں بیت الخلاء بنوا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا جو وہ جو ڈبلیو سی ہے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے لگاؤ، تو وہ پلمبر جو تھا وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب یہ ٹیڑھا بڑا برا لگے گا. میں نے کہا ہٹ تیرے برے کو، بڑا ہے برا لگے گا، بیت الخلاء میں بنوا رہا ہوں، ڈبلیو سی میرا ہے اور برا تجھے لگے گا. میں نے کہا مجھے یہاں بتا کہ جب تو یہاں بیٹھ کر بیت الخلاء کر رہا ہوگا تو تجھے کون دیکھنے آئے گا؟ تو ہنسنے لگا، کہنے لگا کوئی بھی نہیں، میں جب کوئی دیکھنے نہیں آئے گا تو برا کس کو لگے گا یہ بتا. برا تو تب لگتا ہے جب تجھے کوئی دیکھنے آتا، بھائی جب تجھے کوئی دیکھنے نہیں آ رہا تو برا کس بات کا؟ تو یہ بھی کیوں اس لیے کیا، کیونکہ قبلہ سیدھا ہے نا، اور وہ جگہ کو تھوڑا سا کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا تاکہ قبلے کی طرف اس کا رخ نہ ہو. لہٰذا ایسا مسئلہ ہے کہ اس لیے انسان جب جائے کہیں پر تو معلوم کیا کرے کہ قبلے کا رخ کدھر ہے، اور پھر بیت الخلاء پہ نظر رکھا کرے. یہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر بیت الخلاء خصوصاً دوسرے ملکوں میں جاؤ، یا اب تو کراچی میں بھی ایسا ہونے لگا کہ اس کا خیال ہی نہیں ہوتا اور بیت الخلاء قبلے کی طرف ہوتا ہے، اس کا رخ یا اس کی پیٹھ. لہٰذا ایسی جگہ اگر کوئی ہو، انسان کہیں مہمان بن کر گیا بدل نہیں سکتا، تو اس وقت ایسا کر لے کہ اپنے رخ کو بدل دے، اپنے رخ کو بدل دے اور ٹیڑھا ہو کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ اس کی فہم اور سمجھ ہمیں عطا فرمائے. بہرحال اس کے بعد بیت الخلاء سے جب باہر نکلے تو داخل ہوتے ہوئے کون سا پاؤں رکھا تھا؟ الٹا پاؤں. اب باہر نکلتے ہوئے کون سا پاؤں نکالیں گے؟ سیدھا پاؤں. اب سیدھا پاؤں باہر نکالا اور کیا پڑا؟ غفرانک. کیا پڑا؟ غفرانک. یہ دعا پڑی، اب اس کے بعد اس کا استنجا مکمل ہو گیا. اب آپ بتائیے استنجا کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت ہے. اب اس کو اس استنجا پر ایک ایک سنت پر انشاءاللہ 100 شہید کا ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو ایسے وقت میں جبکہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہوں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. سمجھ گئے نا؟ تو لہٰذا سنت کی برکت کیا ہے؟ سنت کی برکت ہے کہ سفر یعنی آخرت کا سفر عزت سے، راحت سے اور اجلت سے طے ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کا ذوق و شوق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت یہی ہے، یہ تھوڑی کہ اور یہ جو ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے دیکھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے دیکھا، تو قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جب قوم کو منع کیا نا کہ ان بتوں کو مت پوچھو، تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالو وجدنا آبا انا لہا عابدین. بتاؤ مولوی صاحب کیا ترجمہ ہے؟ جو میں بول رہا ہوں وہی ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ وجدنا آبانا، کہ ہم نے پایا اپنے آباؤ کو، اپنے باپ دادا کو اسی طرح وہ عبادت کرتے تھے. ارے یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے باپ دادا ایسے کر رہے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کتنے مزے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کر چلتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے اپنی عادات، اپنے اتوار، اپنے رسومات کو کسی مفتی کو دکھائے، عالم سے پوچھے کہ بھائی ہمارے باپ دادا صحیح کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. اگر صحیح کر رہے تھے تو کہے الحمدللہ، بس پھر اسی طریقے پر چلتا رہے، اور اگر صحیح نہیں کر رہے تھے تو یاد رکھنا باپ دادا کے طریقے سے ہمیں جنت نہیں ملے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں جنت ملے گی. اس لیے یہ کہنا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بت پرست بھی یہی کہتے تھے، مشرک بھی یہی بولتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا، تو کیا ہم مشرک بننا چاہتے ہیں کہ یہ ایسے کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے؟ اس لیے یہ مت بولے، بلکہ یہی کہے، پوچھے کہ بھئی سنت طریقہ کیا ہے، اور یا کوئی عالم بتائے کہ دیکھو سنت طریقہ شادی کا، غمی کا، فتگی کا اور دوسری خوشی کا، بچے پیدا ہو، کوئی اور بات ہو، کوئی اور چیز ہو، کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ ہمیں سکھائیے، بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. ادا سنت کے مطابق اللہ مجھ کو ہم سب کو ذوق و شوق عطا فرمائے، اور بیت الخلاء کی جیسے سنت عرض کی گئی اسی طرح دوسری سنتوں کو بھی سیکھنا چاہیے. وآخر دعوان الحمدللہ. اللہ وسلم.